صلی علی رسول کریم پھر مرشد میرے شیخ عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ میرے شیخ کو 130 سال کی عمر، صحت عافیت، خدمات دینی اشرف قبولیت کے ساتھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو درد نسبت اور تعلق مع اللہ اور اپنا قرب اور تعلق خاص اپنے کرم سے نصیب فرمائے. مضمون شروع کرنے لگا تھا، آپ کو دیکھ کر رک گیا. میں نے کہا آپ آ جائیں پھر کھانا لگاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے صدقے میں یہاں جو آئے محروم نہ جائے، فرما کہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. اگر ہم آپ کے نبی بننا چاہے پھر بھی بنا لیجیے، ہمارا یہ حال ہو جائے کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا. اللہ تعالیٰ ایسا ہم کو بنا دے. مجبور، اس کا نام ہے مجبور محبت. ہم سب کو اپنی محبت میں ایسا بنا دے کہ ان کے نام کے بغیر چین ہی نہ آئے اور ان کی نافرمانی میں ہمارا دل ہی نہ لگے. تو میرے مرشد نے سنایا کہ مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے اور بڑا جامعہ اشرفیہ لاہور اس کے حضرت بانی. اور میرے دوستو، اکثر فقیر کا بھی معمول ہے کہ اپنے بزرگوں کی صحبت کی تاکید کرتا ہے، اپنے کو بھی اور آپ حضرات کی خدمت میں بھی، کیونکہ میرے دوستو اللہ والوں کی صحبت سے اور ان کی خدمت سے اور ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو درد عظیم پیدا ہوتا ہے اور گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہوتے ہیں. تعلق مع اللہ، مخلوق کا خوف نکلتا ہے. تو اس پر مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی حضرت، 1952-53 کے زمانے کی بات ہے کہ پنجاب کا گورنر عبد الرب نشتر، میرے مرشد نے ایک اور شعر سنایا، دیکھو ایک نقطہ کہ جگر جو ہے وہ سردار عبد الرب نشتر سے ملنے کے لیے آیا تو فرمایا کہ حضرت نے کہ دیکھو ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، کہ شاعروں کا حال ذرا اول جلول سے ہوتے ہیں، آپ ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ. ادھر آ جاؤ. چلو پنکھے کی ہوا لگے گی وہاں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی بالکل سامنے آپ نہ بیٹھو، واضح اسکرین پہ نہ بیٹھو، تھوڑا چھپ کے بیٹھو. یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، دونوں کے لیے خیر ہے. گو کہ یہ عمل کرنا مشکل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے طریقے پہ عمل کرنے میں برکت ہے اور راحت ہے جانی بہن کے لیے. میرے دوستو، وہ جگر جو تھا وہ شاعر تھا، اور جائے شاعر لوگ عموماً اول جلول رہتے ہیں، تو جگر صاحب ملنے کے لیے آئے گورنر عبد الرب نشتر سے. تو اب وہ ملنے کے لیے داخل ہونا لگے تو دربان نے روک لیا، جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کہاں سے فقیر اٹھ کے آ گیا، پاگل دیوانہ لگتا ہے. تو انہوں نے، جگر صاحب نے کہا اچھا بھائی ایک کام کرو، مہربانی کر کے سب یہ پرچی گورنر صاحب کو دے دو، اور ایک مصرعہ لکھا کہ نشتر سے ملنے آیا ہوں، میرا جگر تو دیکھ. دیکھیے شاعر ہے نا، نشتر سے ملنے آیا ہوں، میرا جگر تو دیکھ. نے پرچی لکھ کر بھیج دی، کہا کہ دربان نے کہا اچھا چلو وہ بھجوا دی دربان نے. اب گورنر عبدالرب نے جو پرچی پڑھی سمجھ گئے کہ کون، ننگے پاؤں دوڑے، کیونکہ جگر صاحب بڑے آدمی تھے، وہ ظالم کی پہچان نہیں سکا. تو جگر صاحب چلے گئے تھے تو وہ بھاگے بھاگے پیچھے گئے، کہا معاف کیجیے گا کہ انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں، اور لے آئے. اور اس میں ذکر بھی کر دیا کہ میں مجھ پر کیا کیفیت گزری، لذا میرا جگر دیکھو پھر بھی ملنے آیا ہوں. تو گورنر عبدالرب نشتر کا میرے مرشد نے سنایا کہ یہ مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، اور اس نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرے پاس حکومت کے زکات کی رقم ہوتی ہے، اور میں اس میں با اختیار ہوں، مجھے اختیار ہے کہ اس رقم کو میں جہاں چاہوں خرچ کروں ضرورت مندوں پر. تو حضرت آپ کا مدرسہ ہے، آپ کیا مسافر طلباء، ضرورت مند طلباء، مستحق زکات طلباء رہتے ہیں، زکات کا مصرف آپ کے استعمال ہے، تو میں 1,00,000 روپیہ آپ کے مدرسے کو زکات دینا چاہتا ہوں. 1,52,53 کی بات ہے، تھوڑا سا سوچنے کے لیے ذرا پرانے زمانے کو جانا پڑے گا. جیسے 1,00,000 پر ایک بات اور یاد آ گئی، دو باتیں یاد آ گئی، 1,00,000. پہلی بات شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ کی ہے کہ حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی بزرگ، بہت اللہ والے، عالم ربانی، جس کی حضرت پر کیفیت رہتی تھی، بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے. تو بخاری شریف کا درس دے رہے تھے تو ریاست رامپور میں ایک مولوی صاحب ملازمت کرتے تھے، ریاست کے ملازم تھے. تو نواب رامپور نے بھیجا مولوی صاحب کو کہ جاؤ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کو راضی کرو کہ وہ ریاست میں آ جائیں تو ہم ان کو 1,00,000 روپیہ نذرانہ دیں گے. اب حضرت کا بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا، دوران درس وہ مولوی صاحب بھی آ گئے، حضرت کچھ سانس لے کو رکے تو جلدی سے بول پڑے کہ حضرت نواب رامپور نے آپ کو یاد فرمایا ہے اور آپ تشریف لے جائیں گے تو 1,00,000 روپیہ نذرانہ پیش کرے گا. وہ حضرت کو جو یہ سننا تھا چہرے کی رنگت بدل گئی، طبیعت میں انقباض، اور فرمایا مولوی صاحب 1,00,000 روپے پہ ڈالو خاک، 1,00,000 روپے پہ ڈالو خاک اور جو میں کہتا ہوں وہ سنو. پھر حضرت نے یہ مصرع شعر پڑھا، جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں، جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے از جام جم دیکھتے ہیں. جب اللہ تعالی کی محبت عنایت ہمارے دل پر پڑتی ہیں تو دنیا کی مستیاں اور رنگینیاں ہمیں ہیچ نظر آتی ہیں. حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ، سلطان نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے اللہ تعالی کی جو محبت کا درد ملا تو کیا فرمایا کہ گدائے میں قدام، کہ میں اپنے شیخ کی گدا خانقاہ کا ایک اتنا بھکاری ہوں، لے کے وقت مستی بھی لیکن جس وقت اللہ تعالی کی یاد میں مست ہوتا ہوں اور اللہ تعالی کے قرب کی مستی مجھ پر چڑھتی ہے تو ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم، تو میری بلندیوں پر فلک بھی ناز کرتے ہیں اور میں ستاروں پر حکم چلاتا ہوں. ایک تو ہو گئی نا 1,00,000 کی بات، اب دوسرا 1,00,000 سنیے. ایک پیٹی ہو گئی، اب دوسری پیٹی سنیے. اب پیٹی سے کھوکے کی طرف چلتے ہیں. حکیم الامت مجدد ملت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے خواجہ صاحب نے ایک شعر سنایا حضرت کو، اور شعر یہ ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. یعنی اللہ آپ چاہتے تھے آپ اس دل کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں جو ویران ہو، میں نے اپنے دل کو آپ کی رضا خوشی کے لیے ویران کر دیا، نا ناجائز تو ناجائز جائز تمنائیں بھی دل سے نکال دی آپ کے لیے. لہذا اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. آپ کو خلوت پسند, خلوت ویرانہ چاہیے تھا, ہم نے اپنے دل کو ویران کر دیا, حرام خواہشات سے بھی اور حلال خواہش سے بھی ویران کر دیا. یہ شعر خواجہ صاحب نے کہا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو سن کر اتنا مست ہوئے کہ جوش میں آ کر فرمایا کہ خواجہ صاحب اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو میں آپ کو اس شعر کے بدلے میں تحفہ دیتا. سوچو حکیم الامت نے یہ بات کیوں فرمائی ہوگی. آہ یہ کیفیت جو ان کو حاصل تھی, اس کیفیت پر تو مست ہو گئے کہ حضرت کے دل کی کیفیت کو انہوں نے شعر میں پیش کر دیا, اس پر مست ہو گئے. اور خواجہ صاحب اور فرماتے ہیں عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی, عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی. یعنی جو اللہ کے لیے شیخ پر فدا ہوتا ہے اپنے مرشد پر اور اپنے آپ کو مرشد کے سامنے مٹاتا ہے تو یہ مظاہر ذلت ہے نا, کہ جی میرا خاندان اور میں بڑا اور یہ اور وہ مٹا رہا ہے تو یہ ذلت ہے, لیکن اسی ذلت میں عزت ملتی ہے. لیکن عزت کے لیے اپنے کو نہ مٹائے, رب العزت کے لیے مٹائے, کیونکہ بعد میں کہے گا چلو اب ہم نے ذلت کی اب ہمیں عزت ملنی چاہیے. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے لیے نہیں, بس مٹا دے وہ مٹا کے رکھ دیں, چھپا کے رکھ دیں یا چھپا دیں, یہ ان کی مرضی ہے. اپنے مالک کی مرضی پر فدا رہے بس, وہ ہمارا محبوب جیسے چاہے ہمیں رکھے اس کی مرضی پر فدا رہے. تو گورنر عبد الرب نشتر نے حضرت کو پیشکش کی 1,00,000 روپے کی مدرسے کے لیے زکات, تو حضرت نے منع فرمایا, فرمایا ہمیں ضرورت نہیں, ہمیں نہیں لینا. یعنی حضرت مجھے اجازت ہے میں باختیار, فرمایا ہمیں نہیں لینا. اس نے کہا کہ حضرت جب آپ کی مدرسہ ہے ضرورت ہے پھر آپ ہم سے کیوں نہیں لیتے. تو حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ گورنر عبد الرب صاحب جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم رب سے مانگتے ہیں, اور جب عبد الرب سے لے لیں گے تو رب سے نظر ہٹ جائے گی, اور عبد الرب پہ نظر ہو جائے گی تو رب کی مدد اور نصرت ہٹ جائے گی. لہذا ہم عبد الرب سے نہیں رب سے مانگتے, اور رب ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہے. اور اگر عبد الرب سے لینے کی پر نظر رکھی تو پھر رب سے تعلق اور رابطہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ مفتی یہ اب سوچو, آپ ذرا سوچو کسی سیٹھ کو مالدار کو, اور وہ مالدار جو گورنر بھی ہو, یہ جواب دینا, یہ جو کیفیت اور درد ہے یہ صحبت اہل اللہ سے ملتا ہے, یہ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتا, یہ صرف عالم بننے سے نہیں ملتا, یہ درد یہ شیخ کی صحبتوں سے میرے دوستوں ملتا ہے. اور کیسے ملا اب دیکھیے, ان کا رگڑا بھی کیسا لگا تھا مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے, بیعت کی درخواست کی, میرے مرشد سر نے سنایا کہ مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمت اللہ سے بیعت کی درخواست کی. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ 4 شرطوں سے آپ کو بیعت کروں گا, پہلے آپ کو میری 4 شرطیں پوری کرنی ہوگی. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ فرمائیے میں پوری کروں گا. نمبر 1 شرط حضرت نے لگائی کہ نورانی قاعدہ پڑھیے دوبارہ, کیونکہ پنجاب میں لوگ جو ہے قرآن پاک درست نہیں پڑھتے. امرتسر کے تھے نا, فرمایا کہ پنجاب کے لوگ قرآن پاک, آپ دوبارہ نورانی قاعدہ پڑھیے. مفتی صاحب کو دیکھیے, اپنے شاگرد سے نورانی قاعدہ پڑھا, اسے لکھوایا کہ بھائی لکھ کر دے دو, حضرت کو دکھانا ہے. اپنے شاگرد سے پڑھا. پھر حضرت نے دوسری شرط جو فرمائی تھی, فرمایا کہ آپ نے دورہ غیر مقلدوں سے پڑھا ہے, آپ دوبارہ دورہ پڑھیے دیوبند جا کر. آسان کام نہیں ہے, 1 سال دوبارہ دورہ پڑھا, دوبارہ دیوبند میں پڑھا حضرت نے, مفتی صاحب نے حضرت کی خواہش پر. دو گئے. اور تیسری شرط یہ لگائی کہ میرے کسی خلیفہ سے 40 خطوں کتابت اصلاح خطوں کتابت کیجیے, 40 خطوط چاہے ایک دن میں لکھیں چاہے 40 سال میں لکھیں، بس وہ 40 خطوط مجھے چاہیے اصلاح کی، اصلاح خط و کتابت. وہ بھی پورا کیا. اور چوتھی شرط، عجیب شرط ہے، مجھ فرمایا گیا اپنی بیوی سے این او سی لے کر آئیے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، کہ ملا ہمیں آرام سے رکھتا ہے، ڈنڈا نہیں لگاتا، ڈنڈا نہیں مارتا. لگانے سے میں کہنے سے کر توبہ کرتا ہوں بھائی، وہ تو الگ چیز ہے. وہ تو ضروریات میں سے ہے بھائی. تو دیکھیں نا، لفظ کے استعمال سے فرق بدل گیا. میں نے سوچا یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، اگر صرف پٹھان بیٹھے ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہاں تو اردو دان لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے یہ تو ہماری اردو کے ساتھ عجیب مذاق چل رہا ہے. وارفتہ شوق کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. تو ڈنڈا نہیں مارتے، مارتا یہ ملا، آرام سے رکھتا ہے. یہ کیا شرط ہے؟ لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی محبت جب چڑھتی ہے، معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عشق چلہ چڑھاتا ہے. چلہ چڑھانا کس کو بولتے ہیں؟ جب تیر کو کمان میں لگ کے کھینچتے ہیں نا، اس کو چلہ چڑھانا بولتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب عشق جو ہے وہ چلہ چڑھاتا ہے تو 1000 سر، 1000 سر ایک پیسے کے بدلے میں فروخت ہو جاتے ہیں. عشق ایسی چیز ہے، یعنی جب عشق اپنا وار کرتا ہے انسان اپنی عزت و آبرو کو داؤ پر لگا دیتا ہے. دادا عشق کا یہ، عشق جو ہے جو سر چڑھ کر بول سکتا ہے جناب، ورنہ یہ شرطیں پوری کرنا آسان نہیں ہے. حضرت نے یہ بھی کیا، بیوی سے لکھوا کر حکیم الامت کو پیش کیا، حضرت نے بیعت فرما لیا. اب ایک مرتبہ حضرت کیا چلا بھی لگانے آئے 40 دن، جو ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے. جیسے مرغی کے نیچے انڈے 21 دن رہتے ہیں، تو اس انڈے میں جان پڑ جاتی ہے، اور اگر انڈا مرغی سے مستغنی رہے، کہہ رہے دیکھو میں بہت اعلیٰ اور قیمتی نسل کا ہوں، تمہاری نسل اور قیمت کم ہے اور بدبو بھی آ رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ انڈا گندا ہو جائے گا، چند روز میں وہ انڈا گندا ہو جائے گا، کسی کام نہیں آئے گا. اور اگر وہ مرغی کی گرمی اور پروں کی گرمی کو برداشت کر لے تو اس انڈے کی زردی میں جان پڑ جائے گی اور وہ چوزا نکلے گا اس میں. گے نعرہ لگاتا ہوا کھینچی جو اکا تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو اکا تو گریبا نہیں رہا، اور چھلکا پھاڑ کر باہر نکل آئے گا. میرے مرشد نے فرمایا اسی طرح جو شیخ کی صحبتوں میں رہتا ہے، شیخ کے ذمے بتانا نہیں ہے کہ تم اللہ والے بن گئے ہو، رائے شیخ کے ذمے نہیں ہے. جس طرح سے مرغی کی گرمی سے جب انڈے میں جان پڑ جاتی ہے تو وہ انڈے کو بتاتی نہیں ہے کہ بھائی تم چوزے پیدا ہو گئے اور باہر نکلو، میں وہ کہنا نہیں پڑتا، بلکہ چوزے کے اندر جب طاقت آتی ہے وہ خود ہی چونٹ مار کر چھلکے کو پھاڑتا ہوا باہر نکل آتا ہے. فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے نسبت اور تعلق میں اللہ عطا فرماتے ہیں تو نفس کی چادر کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے. پھر وہ اور یہ شعر پڑتا ہے، توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے، توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے. اللہ تعالی کا سودا سستا نہیں ہے. منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں. منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں. ان حسینوں سے نظر بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. میرے مرشد کے شعر کیا، دیکھو ان حسینوں سے نظر بچانے میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، اور زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، اپنا عالم الگ سجائے ہیں. اور کام بنتا ہے فضل سے اختر، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں. اور دیکھو یہ لفظ فضل ہے، فضل نہیں ہے. ہاں بس دعا کرو اللہ کا فضل ہو جائے، فضل نہیں، فضل. فضلن آگے وقت فضل، سمجھ گئے؟ اس کو فضل پڑھنا یہ درست نہیں ہے، یہ لفظ فضل ہے، فضل نہیں. تو انسان جو ہے میرے دوستو وہ چوزا خود باہر نکلتا ہے، ایسے ہی شیخ کی گرمی سے مرید پر، لیکن شرط یہ کہ انڈا اپنے کو مرغی کے پروں کے نیچے رکھے، بھاگے نہیں ادھر ادھر، اور شیخ کی صحبت پر حریص رہے تاک جھاک کرے. دیکھو گھروں میں جھانکنا منع ہے نا، تاک جھاک جاسوسی منع ہے، لیکن شیخ کی یہ جاسوسی کرنا کہ شیخ کب فارغ ہے یا میں کب اس کے پاس جا سکتا ہوں، یہ جاسوسی بالکل جائز اور مستحب ہے. احکام بدل گئے نا، دیکھیے ریا دکھاوا حرام ہے، لیکن شیخ کا ریا دکھاوا یہ مرید کے اخلاص سے بڑھ کر ہے. اب شیخ سے پوچھو کہ حضرت اب بتائیے کیا معاملات اور یہ کیا، اب شیخ بتائے نہیں کچھ، کوئی بات ہی نہیں کہ جی دکھاوا ہو جائے گا، تو مرید کیا سیکھے گا؟ شیخ کا اخلاص، شیخ کا ریا مرید کے اخلاص سے بڑھ کر ہے، افضل ہے. ریا الشیخ افضل من اخلاص المرید، وہ تو ضروری ہے بتانا، وہ چھپائے گا تھوڑی. تو اس لیے تجسس رکھے. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، ان کا شعر ہے، عالم ہے، اپنے سب زہد و تقدس کی لگا کر بازی، اپنے سب زہد و تقدس کی لگا کر بازی، نگاہ شیخ کرم ایک چرالی میں نے. کیا عجیب دیکھیے، تعبیر دیکھی آپ نے. حضرت نے جب یہ شعر سنا نا، ان سے فرمایا کہ یہ چوری مستحب ہے. نگاہ شیخ کرم ایک چرالی میں نے، اپنے سب، لیکن کیسے، اپنے سب زہد و تقدس کی لگا کر بازی. عشق میں اپنے کو مٹانا، کیا زہد و تقدس کو قربان کرنا، اس کی بھی ایک لذت اور مزہ ہے. اپنے سب زہد و تقدس کی لگا کر بازی، نگاہ شیخ کرم ایک چرالی میں نے. حضرت نے مسکرا کر فرمایا میاں یہ چوری مستحب ہے، یعنی شیخ کی نگاہ کرم کا محتاج رکھے، اپنے کو سمجھے اور حریص رہے کہ شیخ کی نظر مجھ پر پڑ جائے، جاسوسی کرے، خصوصاً رہنے والے تجسس رکھے کہ کب مجھ شیخ سے ہمیں ملاقات ہو، اور اگر تنہائی ایسا ہو، تنہائی میں ہے لیکن وہ شوق رکھتا ہے ملاقات کے، آ جائیں، تو یہ نہ سوچے کہ بے آرام، ہم بے آرام کریں گے، یہ بے وقوفی ہے. وہ تو چاہتا ہے دودھ پلانا ماں، اور بچہ کہتا ہے دودھ پلاؤں گا تو ماں کا خون میں کمی ہو جائے گی. ارے ظالم، تجھے پتا نہیں ہے ماں دودھ پلانے کے لیے خود بے چین رہتی ہے، اگر دودھ نہ پلائے تو اس کو درد ہوتا ہے، وہ تو بے چین رہتی ہے، یہ مت سوچ کہ خون کم ہو جائے گا اس کا. دیکھا آپ نے، یہ مضمون سمجھ میں آیا؟ دادا وہ تو اس تکلیف کو پر وہ تو خود فدا ہے، وہ بے چین ہے، لہذا اگر دودھ نہ پلائے عورت تو اس کو درد شروع ہو جاتا ہے. دادا وہ جان زبردستی، بچہ سو رہا ہو تو اس کو زبردستی دودھ پلائے گی، سوتے میں بھی پلائے گی. تو ایسے ہی جو ہے شیخ تو روحانی دودھ پلانا چاہتا ہے، اب مرید جو ہے وہ اپنا تھونی لے کے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. یہ تھونی کا استعمال کیسا ہے جناب، دن ٹکاتا ہی نہیں ہے وہ کہیں، مجلس سے شیخ میں بھی بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے. مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ نے چلا لگانے کے لیے آئے تو خط آیا گھر سے، بچے بیمار، بیوی بیمار، فلاں بیمار، پریشان ہو گئے. انسان ہے، حکیم الامت کے پاس آ کر عرض کیا کہ حضرت یہ حالت ہے اور میں چلا لگانا ہے، اس پریشانی ہے. فرمایا مولوی صاحب، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما دیجئے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ آپ نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم کو ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی الا ما کتب اللہ لنا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی. اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ مصیبت جو ہے اس دو وجہ سے آتی ہے، دو طرح کی مصیبت ہے، ایک مصیبت برائے مصیبت ہے، اور یہ مصیبت برائے مصیبت کیا ہے، مصیبت اس لیے دیتے کہ بندہ مصیبت میں ڈال کر وہ اس کو گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے جس سے اس کو ناشکری اور بے صبری کر کے وہ اللہ سے مزید دور ہو جاتا ہے، شکوے شکایات کرتا ہے، اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی نہیں رہتا. تو یہ مصیبت برائے مصیبت ہے اور دور ہونے کے لیے سمجھے، اس کے گناہوں کی نحوست سے آئی ہے. اور ایک مصیبت برائے محض ذنوب، گناہوں کی معافی اور رفع درجات، درجات کی بلندی اور اللہ تعالی کے قرب اور تعلق کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں یہ مصیبت برائے مصیبت نہیں ہے، یہ مصیبت تو نعمت ہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ جس مصیبت سے بندہ اللہ سے دور ہو جائے وہ مصیبت ہے، اور جس مصیبت سے بندے کو اللہ تعالی کی ذات مل جائے وہ تو نعمت ہے. پھر حضرت نے اور مزید فرمایا کہ جس نعمت سے بندہ اللہ تعالی سے غافل ہو جائے وہ نعمت نہیں، وہ مصیبت ہے. اور جس نعمت سے بندہ نعمت دینے والے کو یاد اور خوش رکھے، ہاں یہ نعمت ہے. لہذا مصیبت کی دو قسمیں ہوگی نا، لہذا اللہ والوں پر بھی مصیبت آتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ صابر ہیں، شاکر ہیں، شکوا نہیں، شکایت نہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. آج 10 سال ہو گئے ہیں میرے شیخ کے فالج کو، 10 برس، لیکن آپ جو حضرات جا چکے ہیں اب بھی مسکراہٹ، ذرہ برابر پیشانی پہ کوئی خم نہیں ہے، ذرہ برابر. کوئی زبان سے کبھی حضرت کے آج تک نہیں سنا، جب بھی پوچھا حضرت کیا ہے، مسکرا کر الحمدللہ خوب اچھا ہوں، طبیعت اچھی ہو رہی ہے، اور ہساتے ہیں مسکراتے ہیں سب. کبھی ایک شکوا نہیں سیکھا، بس اللہ کے فیصلے پر راضی، تسلیم اور رضا کا پیکر طے کر میرے دوستوں، سرابا تسلیم اور رضا کہ اللہ تعالی کے فیصلے پر سر خم تسلیم اور راضی کہ جس حال میں رکھے رہیں گے. ایسا عملی میرے دوستوں ہم نے دیکھی تفسیر تسلیم اور رضا کی. لہذا جو مصیبت، یہ مصیبت نہیں بلکہ رفع درجات کے لیے، بظاہر فالج مصیبت ہے اور حقیقت بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگیے اور پناہ آئیے. لہذا اس لیے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے دعا، سبحان اللہ العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا باللہ. فجر کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرے، 4 بیماریوں سے حفاظت رہے گی، جنون، فالج، کوڑ، اندھاپن، 4 بیماریوں سے حفاظت کے لیے ہے یہ. اور وہ معمولات کی جو کتاب ہے وہ آپ حضرات کو جو پیش کی گئی ہے اس میں یہ دعا موجود ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا باللہ. آسان ہے نا بھائی، اور 3 مرتبہ فجر کے بعد پڑھنی ہے بس. جو معمولات کی کتاب ہے اس کو پڑھیں، بہت ساری چیزیں جو ہم بیان کر نہیں سکتے، یعنی اس کو احاطے میں نہیں لا سکتے، وہ اس سے حفاظت ملتی ہے. وہ لہذا معمولات کو کر لے، پابند بنا لے، جن صاحب کے پاس کتاب نہ ہو وہ بیان کے بعد حاصل کر لیں. فرق سمجھ میں آئے نا کہ اللہ والوں کی مصیبت اور ہماری مصیبت، اللہ والوں کی مصیبت اور اپنے نیک بندوں پر جو مصیبت دیتا ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے گناہ کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے درجات کی بلندی ہو جائے، رفع درجات، درجے بڑھانا، یا غفلت کو دور کرنا، یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ پہلے غافل تھا، مصیبت آئی، کاروبار بند، کاروبار ٹھپ، بس کچھ اور نہیں سمجھ میں آیا، ٹوپی لگا کے پہنچ گیا کہیں کسی اللہ والے کی مجلس میں، وہیں سے بس جڑ گیا، کام بننا شروع ہو گیا، اور یہ عالم ہو گیا، یہ عالم ہو رہا ہے اور ہو گیا، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن، خسو خاشاک جلتے جا رہے ہیں. تو کیا فرمایا، ما کتب اللہ لنا، اللہ نے جو لکھ دیا وہ آئے گی، کیوں گھبراتا ہے بھائی. آگے فرمایا ہوا مولانا، وہ کون ہے، ہوا جس نے مصیبت لکھی وہ کون ہے، ہوا مولانا ای مالکنا و سیدنا و متولی امورنا، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے. دادا وہ مصیبت برائے مصیبت نہیں، ضرور اس میں ہمارا فائدہ ہوگا. دادا کیا فرمانا ہے، کیا فرمایا، الا ما کتب اللہ لنا. کیوں جناب مولوی صاحب، لام کس کے لیے ہوتا ہے، نفع کے لیے نہیں ہوتا، عربی قاعدہ ہے، لنا کا جو لام ہے یہ نفی کے لیے ہے بھائی. اگر نقصان مقصود ہوتا تو لنا کے بجائے یا علینا ہوتا، لذا علا نہیں فرمایا، لنا لنا فرمایا، علینا نہیں فرمایا، لنا فرمایا کہ یا مطلب یا ہمیں فائدے کے لیے. اس پر پھر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میرے شیخ نے فرمائی، فرمایا کہ دیکھو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ، فرمایا کہ مصیبت کی چار شکلیں ہیں، مصیبت بندے کو آئی اب چار صورتیں ہیں، پانچویں کوئی شکل ہو نہیں سکتی، اس کا نام ہے پروبیبلٹی جو اسٹیٹسٹکس میں پڑھائی جاتی ہے. نمبر ایک شکل یہ ہے، اب نفع کی بات آئی نا کہ ہمارا فائدہ ہے، اب چار صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مصیبت دی اور فائدہ اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اپنے بندوں سے فائدہ اٹھانے میں، لہذا یہ شکل بالکل فضول اور لغو ہے. دوسرا یہ ہوتا اچھا چلو بھائی پورا فائدہ نہیں تو 50-50 کر لیتے، آدھا تمہارا اے بندے تیرا فائدہ، آدھا میرا فائدہ، تو اللہ تعالیٰ کل اور جز دونوں سے فائدہ اٹھانے سے بے نیاز ہے. دادا یہ شکل بھی باطل ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کو نزلہ، کسی کو کھانسی، کسی کو بخار، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا یہ کر دیا، اندھیر نگری چوپٹ راج، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، حساب ہی نہیں ہے جی. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا نا فضول کام کرنے سے، تو جب فضول کام کرنے سے بندوں کو منع فرمایا اللہ تعالیٰ فضول کام فرمائیں گے، لہذا یہ شکل بھی بالکل باطل ہے. اب ایک شکل لے گئے اور وہ یہ ہے کہ 100% بندے کا فائدہ ہے، پانچویں کوئی صورت نہیں ہو سکتی نا بھائی. اب آخری صورت یہ ہے کہ یقیناً بندے کا فائدہ ہے، اور اصل میں بات یہی ہے کہ یہ فائدہ اسی میں ہے، لہذا جب انسان پر مصیبت آتی ہے ٹوپی پہن کے تسبیح لے کر اللہ 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 شروع کر دیتے، کم فائدے کی بات ہے. نمازیں قضا کہتے قضا نمازیں پڑھو، زکات ہاں ہاں یار زکات بھی دو، صدقہ بھی دو، اب یہ تو مزے نہیں آ رہی ہے. اس لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں بڑھ گیا تعلق ان سے اور بھی، بڑھ گیا تعلق ان سے اور بھی، دشمنی خلق رحمت ہو گئی، مخلوق نے دشمنی کی ہمارا اللہ سے تعلق بڑھ گیا، لو یہ بھی رحمت ہو گئی. آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، حضرت کا شعر ہے، آپ تک لائی جو موجے رنج و غم اس پہ قربا سینکڑوں ساحل ہوئے، کہ جس غم سے اللہ ہمیں مل جائے، جس غم سے اللہ مل جائے اس پر 1 کروڑ خوشیاں سارے عالم کی خوشیاں قربان کرو، حق ادا نہیں ہو سکتا اس غم کا کہ جو غم اللہ کے راستے کا ہو اور جس غم سے اللہ مل جائے. سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ دادا غم اتنی بری چیز نہیں ہے. اب غم 2 قسم کے ہیں، ایک غم تو غیر اختیاری ہے، جیسے یہ مصیبت کا آنا یہ غیر اختیاری، بندے کے اختیار میں نہیں ہے، نہ اس کا آنا اختیار میں نہ اس کا دفع کرنا. ہاں اسباب پہ دفع اختیار میں، کوشش کرے اپنی جتن، لیکن اس کو دور ہونا یہ اختیار میں نہیں ہے بھائی. اختیار کی کیا چیز ہے؟ رضا بالقضا، راضی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مال آ جائے تو زکات دینا فرض ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا فرض ہے. اور حدیث شریف میں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، افضل العبادتی انتظار الفرج، کہ افضل بہترین عبادت وہ ہے کیا؟ مصیبت میں اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار رہنا، یہ بہترین عبادت فرمایا کہ انشاءاللہ ضرور ہمارے لیے بہتری ہوگی. ہاں بس تھوڑی دیر ہے، کوئی بات نہیں، دیر ہے سویر نہیں ہے، اندھیر نہیں ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ایک دن سویرا ضرور ہوگا. ٹھیک ہے دن بڑھے کبھی کی راتیں بڑھی، ہوتا ضرور ہے میرے دوستو، بس اس وقت کو گزار لے. رہی بات کہ اس وقت میں اس کا یہ جو ہے کیفیت ہم آپ کو کیا بتائیں، تو میں کہتا ہوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، کہہ رہے میاں اس کیفیت میں جو رونے گانے کا مزہ ہے، الذکر اور تلاوت اور اللہ اللہ کرنے کا مزہ ہے، وہ تو مزہ خوشیوں میں بھی نہیں ہے. میرے مرشد کا شعر ہے کہ گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ آسمان کے پردے ہٹ گئے اور ہم اللہ کو گویا کے دیکھ رہے ہیں، ایسی کیفیت ہوتی ہے. ارے میاں یہ مزہ رونے کا بعد میں تھوڑی ملے گا. لہذا غموں کو مانگنا نہیں چاہیے. ہاں اور آئے تو اپنے کام میں لگے رہے، غم اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں. غم غیر اختیاری ہو گیا نا، جیسے رزق کا کم ہو جانا، کاروبار ٹھپ ہو جانا، ہماری دکان سے تعویذ نکلا جس پر لکھا تھا ٹھپ ٹھپ ٹھپ. ارے میاں یہ سب علاج کرے، تینوں کل پڑھ لے، بس سمجھا دیا تینوں کل پڑھے، دعائیں مانگے، وظیفہ جائز تعویذ بھی کر سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن سوچ لو جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، اس اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہے کہ ضرور ہماری طرف. اب رہی بات کہ مصیبت کیا فیصلہ کیوں آیا ہمارے لیے، تو وجہ یہ کہ جو ہم نے بھیجا ویسا ہی فیصلہ آیا. سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ تو غم غیر اختیاری، ایک غم اختیاری ہے، اور وہ غم اختیاری کیا ہے؟ حسینوں سے نظر بچانے کا غم. ان حسینوں سے نظر بچانے میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، اور ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. زخم حسرت ہزار کھائے تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. اور رہی بات ان حسینوں کو نہیں ہم تو دیکھیں گے، یہ غم نہیں اٹھائیں گے تو عالم یہ ہوگا، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست. جن کو پہلے غم سنا ہے ٹیلی فون پر سنا رہے. محمد رفیع بنے میں اور ترنم میں گا کے سنا رہے ہیں، ہمیں تم سے پیار اتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا. ارے میاں رومانٹک ملا بھی دیکھ لو، مخلوق کی پرواہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں آواز کوئی ویسی ہے نہیں جو تھوڑی بہت صحیح. اب اشعار پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، ٹیلی فون پر لکھ لکھ کے اشعار بھیج رہے ہیں، لیکن جب اس کی آہ میرے مرشد کا کیا عجیب سمجھا رہے ہیں، جب شکل بگڑے گی تو دیوانے غالب کو بغل میں دبا کر بھاگو گے. جن کو پہلے شیر پڑھ کر سنا رہے تھے کہ سنتے ہیں سنم تیرے بھی کمر ہے، سنتے ہیں سنم تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف ہے، کدھر ہے. نازک کمریا پر یہ شیر پڑھا جا رہا ہے، اور نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. فرمایا کہ جب یہ بڑھاپے میں ان کی پنکھڑی، جب وہ ہونٹ جو لال ہے سیاہ ہو جائیں گے، پھر وہ جو پنکھڑی جب لوہے کی ہتھکڑی معلوم ہوگی تو عاشقوں کے پاؤں میں لڑکھڑی پڑ جائے گی، پھر بھاگیں گے وہاں پہ. آہ جو فانی شکلوں پر مرتا ہے، میرے شیخ نے فرمایا اس سے بڑھ کر دنیا میں احمق اور بیوقوف کوئی نہیں ہے. ارے اس چکر میں نہ پڑے، اس غم کو برداشت کر لے. کون سا؟ نظر بچانے کا. یہ غم اختیاری غم ہے میرے دوست، گناہ سے بچنا. بس یہ دو غم اختیار کرے، ایک تو غیر اختیاری آ جائے اس کو مانگے نہیں، آ جائے تو بس راضی رہے. دوسرا یہ غم ہے، اسی غم سے اللہ تعالیٰ کے قرب اور ولایت کا وہ مقام ملتا ہے کہ جو مقام اللہ تعالیٰ کی قربت کا اس وقت سب سے اونچا ہے، جس کو مقام صدیقیت کہتے ہیں. اور میرے شیخ نے فرمایا مقام صدیقیت میں بھی انتہائی مقام ملتا ہے. وہ اس کے لیے دو کام کر لے، ایک تو کسی شیخ کی صحبت اٹھا لے، اور دوسرا گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے. بس اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے، اگر کوئی مصیبت آ گئی تو یہ اس کے اسٹیم کو اور تیز کر دے گی، اس کا جہاز روح کا اور تیز اڑے گا. اب ذکر، مناجات، نماز، روزہ، تلاوت، اب اس کیفیت کو استعمال کریں. کیسے؟ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں، شروع کریں. کسی سے کو ستایا اس سے معافی مانگ لیں. جو حقوق ادا کرنے کی فکر کرے، اس کیفیت کو کام میں لائے، یہ کیفیت ختم ہو جائے گی تو پھر بعد میں لانا مشکل ہو جائے گا. لہذا کام میں لائے اس کو، قضا نمازیں پڑھے اور دوسرے جو کام ہے وہ کرے. لہذا غم اگر اتنی، اور پھر میرے مرشد نے فرمایا اگر غم بری چیز ہوتی، خیال پیدا ہوتا جی غم کیوں دیتے ہیں، خوشیاں ہی دیتے تو اچھا تھا، میرے مرشد نے اس پر فرمایا اگر غم بری چیز ہوتی تو اللہ اپنے پیاروں کو کبھی غم نہ دیتا. نبی کے لیے آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی انقذ ظہرک، ہم نے ایسا غم کیا کہ آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے، آپ کا جو سینہ کیسا گھٹا ہوا ہے، بما یقولون، ان کفار کے کہنے سے، مشرکین کے تانے مارنے سے، ہم جانتے ہیں. بتائیے اللہ تعالیٰ کے لیے نبی کو ستانا مقصود تھا؟ یہ ستانا مقصود نہیں تھا، بلکہ غم بری چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اولیاء اپنے نبیوں کو نہ دیتے. مقصد یہ تھا، کیا فرمایا؟ انقذ ظہرک ورفعنا لك ذکرک. لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا، آپ کی یہ ذکر بلند کر دیا. اب آپ بتائیے اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھے، محمد الرسول اللہ نہ کہے، جائے گا جنت میں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ورفعنا لك ذکرک. مؤذن اذان دیتا ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، نعرہ لگاتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کیا ہے؟ ورفعنا لك ذکرک. اس کی تفسیر در منصور میں ایک حدیث قدسی نقل کی، اور وہ کیا ہے؟ اذا ذکرتو، حدیث قدسی یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کی تفسیر میں، اللہ ورفعنا لك ذکرک کے کی کیا معنی ہے؟ اذا ذکرتو ذکرت معی، کہ نبی جب آپ میرا نام آئے گا تو میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی آئے گا. تو بتائیے اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد یہ نعمت دی کیوں؟ کیونکہ غم کے بعد میرے دوستو نعمت کا تحمل اور برداشت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک انگریز کے پاس ایک ملازم تھا، غریب آدمی تھا. اس زمانے میں میرے شیخ نے فرمایا کہ اس کی 5 لاکھ کی لاٹری کھل گئی، جو کہ حرام ہے بہرحال، لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تو سب جائز ہے، انہوں نے سب حلال کیا اپنے لیے، لیکن مسلمان کے لیے حرام ہے بہرحال، لیکن واقعہ سمجھانا مقصود ہے. اب انگریز نے سوچا، انگریز کو پتا چل گیا، اس نے سوچا کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا، یہ تو غریب آدمی، اس کا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا خوشی کے مارے، 5 لاکھ کی لاٹری. اس نے اس کو بلایا ملازم کو، اور ادھر بیت نکالا، آیا اور دے دنا دن ٹھکائی، مار مار کے برا حال، بے ہوش کر دیا، اتنا مارا. اب ہسپتال میں داخل، پورا جسم، وہ کہہ رہا میری کیا غلطی ہے، کہا بس بولا ہی نہیں، مارا جا رہا ہے. اب ہسپتال میں داخل، ہوش آیا، اب وہ گیا اس کی مزاج پرسی کے لیے، پوچھا کیا حال ہے؟
مر رہا ہوں.
اس نے کہا اچھا مبارک ہو، تمہارے 5 لاکھ کی لاٹری نکلی ہے.
کہتا اب کیا فائدہ.
تو دیکھیے نا، اب وہ جو غم تھا اس نے اس خوشی کو بیلنس کر دیا، اب وہ خبر مل گئی، آہستہ آہستہ بیلنس ہو جائے گا. تو اسی طرح سے میرے دوست اور میرے مرشد نے فرمایا اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں کیوں؟ خوشی دینا چاہتے ہیں اس کے بعد. لہذا پہلے ابدیت کے توازن کو بیلنس اور برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غم رکھا ہے، ورنہ اگر خوشی آؤ تو کیا ہوگا؟ اکڑنا شروع ہو جائیں گے. لہذا غم دے کے اس نعمت کا تحمل اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، یہ مقصد ہے. دیکھیے جب بوری میں مال ڈالتے نا، پھر بوری کو ایسے ہلاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اور مال آئے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بندے کو جھنجھوڑ دیتے ہیں تاکہ اور نعمت کا تحمل بھی ہو جائے اور بوری اپنے کو کچھ سمجھے بھی نہیں. تو لہٰذا بندوں کو جھنجھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ نعمت کا تحمل پیدا ہو جائے. سمجھ میں آئی نا بھائی؟ ورنہ انسان پر اگر سب وہی ہو تو اکڑنا شروع کر دے. وہ جی دیکھو جیسے بعض لوگ جو بیمار نہیں ہوتے نا، وہ ہر وقت جی ہم تو بیمار ہی نہیں ہوتے. ایک صاحب میرے آئے، ابھی نہیں ہے خیر، تو ایک صاحب میرے آنا شروع ہے، مجھے کہتے میں نے تو جو مانگا آج تک وہ پورا ہوا، اور میری بات سے جو زبان سے نکلتا ہو پورا، میرا مائنڈ ایسا جو میں سوچتا ہوں میرے اس کے مقابلے کی کوئی ترکیب نہیں لڑا سکتا. میں نے کہا اچھا بیٹا آپ آؤ، اور کہا میری ترکیب اتنی ہوتی ہے کہ اس کے آگے کوئی جواب نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا رہو کچھ دن. پھر اس کے بعد ان کی بیوقوفیاں گنوانے شروع کی. میں نے کہا یہ بیوقوفی دیکھی، یہ دیکھی. میں نے کہا آپ تو بہت عقل مند آدمی تھے، آپ تو جینیس لیول پہ بہت ہی مائنڈ برین ریٹ آپ کا تو بہت ہائی تھا، اب کیا ہے؟ کہا پتہ چل رہا ہے ہم تو بالکل صفر ہیں. میں نے کہا اب کہا مجھے تو آج دعویٰ کوئی میری آج تک کوئی پریشانی تکلیف نہیں آئی. میں نے کہا رہو بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا. اب کیا پہلے جو ہے وہ انسانیت سے نکلے ہوئے تھے، اب انسانیت کے جامع میں آ رہے ہیں، اب پاجامہ صحیح پہنا انہوں نے. ہاں انسانیت کا پتہ اس وقت نہیں پتہ چلتا ہے جب پاجامہ ہلتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے، پھر وہ جب سنبھالتا ہے نا پلتا ہے اللہ خیر اب بچا. ہاں اس لیے شیخ کی صحبت بہت اکسیر ہے میرے دوستوں. وہ اچھا وہ غم ہوگا تو انسان شکوے اور یہ شیخ کے پاس آ جائے گا، غم ہلکا ہو جائے گا، وہ اس کے سکون قلب سکون بھرا دل سے اپنے دل کو بلائے گا نا، درد بھرے دل کو، تو سکون منتقل ہوگا. مصیبت رہے گی کہے گا الحمدللہ دل میں سکون ہے، اطمینان ہے، انشاءاللہ میرے ساتھ بھی بھلا ہوگا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ عافیت عطا فرمائے. دادا ایک بات اور بتاتا ہوں، راز کی بات ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھتے ہوں گے اکثر علماء وغیرہ یہ بیمار زیادہ رہتے ہیں، حالانکہ ہر نعمت نعمت سب بھی ہوتی، بیمار بھی زیادہ رہتے ہیں. تو اس کی راز بھی یہی ہے کہ وہ بیمار رکھا جاتا ہے ان کو، کیونکہ نعمتوں کا جو تسلسل سے نزول ہو رہا ہے نا، اس نزول اور اس تسلسل نعمت کے برداشت کی ہمت اور قوت روحانی طور پہ پیدا ہو جائے، اس لیے جسم کو توڑ کے رکھا جاتا ہے ان کے، یہ راز ہے. لہٰذا کوئی وجہ نہیں بیمار پڑ جاتے، وہ وجہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں کوئی وجہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے. کیوں؟ وہ نعمت دینا چاہتے ہیں تو پہلے بیمار کر دیتے ہیں، کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، بوجھ ڈال دیتے ہیں، پھر اس سے کیا ہے وہ نعمت عطا فرماتے ہیں، اس کا تحمل اور ابجیت کا توازن قائم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ راز ہے ان کے زیادہ بیمار رہنے کا. عام لوگ کم بیمار ہوتے ہیں، دین کے خدام کو زیادہ بیماریاں لگتی ہیں، اس کے راز یہ ہے. پھر اس سے ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں اور ان کو اور نعمتیں، اپنے قرب کے مقامات کی سیر ہوتی ہے، ان کی ترقی ہوتی رہتی ہے. اس یہ راز ہوتا ہے وہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام